بڑی بحث کی جاتی ہے کہ مجتہد ایسے کوئی نہیں مجتہد ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ان علوم کی مکمل طریقے سے تکمیل نہ ہو. یہاں تو حال یہ ہے کہ بھائی دو کتابیں اردو کی پڑھ لی تو مجتہد ہو جاتے ہیں, ان کو چھوڑیں. میں آپ کو جو حقیقی بات ہے وہ پیش کر رہا ہوں. پھر اجتہاد دو قسم ہے, ایک اجتہاد مطلق, ایک اجتہاد مقید. اطلاق جو اجتہاد مطلق ہے وہ خیر القرون تک محدود رہا, وہ خود سرکار نے اس پر مہر لگا دی ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی لیے ان زمانوں کے بعد جو اجتہاد مطلق نہیں ہو سکتا, جہاں جہاں پہ ہم لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, اس سے مراد اجتہاد مطلق ہوتا ہے. جو دھوکے دیے کے طریقے پر کہا جاتا ہے وہ دوسری قسم لے کر آج کے ٹیڈی مجتہد بکثرت بن گئے ہیں. جانتے ہیں ٹیڈی مجتہد؟ ہاں, یہ میری اصطلاح ہے, آپ اس کو ذہن میں ڈالنا کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس دروازہ اجتہاد کا تو کھلا ہوا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کھلا ہوا ہے, لیکن وہ دوسری قسم. پہلی قسم کے لیے امام سیوطی نے جو اعلان کیا, علماء نے ان کو بھی بند کر دیا تھا, میں تم اس کے مستحق نہیں ہو. اجتہاد مطلق امام سیوطی, جس کو سرکار کی جاگتے ہوئے زیارتیں ہوتی ہیں اور سینکڑوں علوم و فنون کے کتابوں کے علیحدہ علیحدہ مصنف ہیں, ان کو اجتہاد کرنے کا حق تھا. اور سب سے بڑھ کر میرے غوث جیلانی, اسی پہ میں نے کتاب لکھی ہے, کیا غوث اعظم وہابی تھے؟ اس میں یہ جواب ملے گا کہ اجتہاد کا حق تھا تو میرے جیلانی کو تھا, اجتہاد کا حق تھا تو میرے معین الدین اجمیری کو تھا, اجتہاد کا حق تھا تو بہاء الدین نقشبند کو تھا, اجتہاد مطلق کا حق تھا تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ اجمعین کو تھا. ہمارے جو اکابر اولیاء ہیں وہ اجتہاد کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جو دروازہ سرکار نے بند کر دیا ہے اب ہم نہیں کھولتے, ہم بھی مقلد ہیں. اسی لیے تقلید میں ایک جو بات میں نے لکھی ہے وہ ایک یہی بھی ہے کہ میرے غوث جیلانی محبوب سبحانی مقلد ہیں, اجتہاد مطلق کے استعداد رکھتے تھے لیکن آپ نے اجتہاد نہیں کیا. اب اجتہاد مقید یہ ہے کہ وہ اصول جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام محمد حنبل, صحابہ کرام, اہل بیت, ازام متقدمین نے اصول مکمل کیے, یعنی 999 کتابیں جمع فرمائیں امام محمد نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور کلمات اور ان کی فقہ کے, جو آپ بالواسطہ بلاواسطہ 999 کتاب امام محمد کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی اشاعت کے لیے لکھی گئی تھی. اچھا, ان میں سے مبسوط وغیرہ سنتے ہیں آپ, وہ بہرحال بڑی بڑی موٹی کتابیں. تو ہم اس اجتہاد کے الی یوم القیامہ قائل ہیں. یہ جو دوسرے قسم جو مقید ہے, اس مقید کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ از خود قرآن و حدیث سے نہ سمجھے جب تک کہ سامنے قرآن و حدیث کے سمجھنے والے اکابر کے اصول کو سامنے نہ رکھے. یہ کام کر دکھلایا بریلی کے شان شاہ نے کہ بھائی کوئی جزی آپ نے اپنی طرف سے نہیں بتائی, جو آپ نے بیان کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے اصول فلاں بزرگ سے جہاں کمیزے کی تصور کر دیا. ابھی میرا رسالہ چھپا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت اور اختلاف اسلاف کیوں, اس پر چھوٹا سا ہے, آپ اس کو پڑھیں تو اس کے جوابات سارے مل جائیں گے. تو یہ تو رہا اجتہاد کے بارے میں کہ میں بھی قائل ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ٹیڈی مجتہد ہیں وہ ہمارے اوپر ہٹ کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد کے قائل نہیں ہیں, یہ پرانے لوگ ہیں, ذکیانوسی خیال کے ہیں. نہ نہ, ہم کہتے ہیں کہ شراب کو اجتہاد کر کے حلال نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی شراب کے حرام ہونے کے لیے اصول ہیں, ہم اصول ان اصولوں کو توڑ کر کہیں کہ یہ حلال ہے, ہم اس اجتہاد کے قائل نہیں. ہم اس اجتہاد کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ نکلا ہے, اس کو ہم اصول قرآن و حدیث کی قسم میں رکھیں گے. کیونکہ جدید زمانہ ہے, جدید زمانے میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, جدید زمانے میں ریلیں چل رہی ہیں, جدید زمانے میں کئی کئی چیزیں نکلی ہیں, تو اس کے لیے ہم اپنا اجتہاد, اپنا خیال, اپنا قیاس نہیں پیش کریں گے, ہم اس کو اصول پہ لے جائیں گے. اگر وہ اصول کے مطابق ہے ہم اس اجتہاد کو مانیں گے, ہم خود بھی عمل کریں گے, دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے. اور یہ اجتہاد کریں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویریں جو تھیں وہ اس لیے حرام تھیں کہ لوگ پرستش کرتے تھے, اور اب چونکہ پرستش ختم ہو گئی ہے فلہذا اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ضرورت بن گئی ہے, لہٰذا جائز ہے. یہ ایسے اصول کے ہم قائد نہیں, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قائد نہیں لگائی ہے, کہ میرے زمانے میں چونکہ پرستش ہو رہی ہے, آپ نے علیہ السلام کیا مطلب فرمایا ہے؟ اس طرح میرا رسالہ پڑھیں, اسوء التعذیر فی تصویر تصویر, فوٹو کھینچانے کا سخت سے سخت زیادہ اللہ کی طرف سے عذاب و سزا. یہ عربی نام ہے اور میں نے اوپر اردو میں اب دوبارہ چھاپا ہے, اس کا نام رکھا ہے فوٹو کا حکم. تو یہ ہے اجتہاد. اب جو دوسری بات تھی سوالیہ میں, یہ آپ کو مختصر سا خاکہ پیش ہو گیا ہے نا, تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا. جو بھی کہے کہ بھئی میں مجتہد ہوں, ہم اس کو کہیں گے کہ تمہارے میں 100 علوم و فنون میں سے کوئی کمی تو نہیں ہے. اب تو سارا بھائی حضرت بولنے نہیں آتا ہے. یعنی یہ تو ہے نا, چونکہ آج دور ایسے آزادی کا کہ جس جو بھی بک دے اگر دو چار آدمی اس کو سلام کرنے والے ہو گئے وہ مجتہد بن گیا. ارے جو مجتہد ہے اس کو میرے سامنے لے آؤ, میں کہوں کہ بھائی یہ میں نے ایک سیگا پوچھنا ہے, یہ سیگا تو بتا دے, میں سمجھوں گا بھی تیرے اندر اجتہاد کی قوت ہے. بس سیگا ہی نہیں آتا ہے, نحو کی ترکیب ہی نہیں آتی ہے. تو آپ خود ہی یہ میرے موضوع کو لے لیں تو انشاءاللہ آپ کا دماغ کھل جائے گا کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک فرما گئے کہ بھئی مجتہد میں بھی نہیں ہو سکتا, آنے والی نسلوں میں بھی وہی مجتہد ہے. جو اصول اسلاف کے مطابق چلے گا وہ ہمارا مجتہد ہے, اگر خلاف کرے گا وہ اڑتا ہوا ہو تو ہم تھوک کے برابر نہیں مانیں گے, جوتے کے نوک کے برابر بھی نہیں مانیں گے. اصول کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ بات طویل ہے, اس کے باوجود بھی میں نے اس کو سمیٹ دیا ہے. باقی دو ساتھیوں کے یہ ہوتی ہے شخصی تنقید, میں اس کا قائل نہیں. البتہ میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے کہ جو ٹیڈی مجتہد بننا چاہتا ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں البتہ میں عرض کر دوں کہ ہم ان کی تحقیق کو حرف آخر عند اللہ نہیں عند الناس کہتے ہیں. حرف آخر عند اللہ نا کیا بتایا اللہ تعالیٰ جو ہے, لیکن جتنے بھی پروازیں کرنے والے ہیں ان کے لحاظ سے ان کی تحقیق کا جو منظر ہے وہ بہت دور ہے, وہاں کوئی نہیں پہنچ رہا ہے. اس کا کوئی خلاف کرے گا, خواہ وہ سعیدی ہے یا زبیر ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم مانیں گے تو اعلیٰ حضرت کو مانیں گے. بس یہ بھی ایک اعتراض ہے, کیونکہ تنقید شخصی ہو جاتی ہے, آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اور میرے یہ دونوں جو ہیں سعیدی صاحب میرے شاگرد کے شاگرد ہیں, گویا میرے پوتے ہیں, اور زبیر صاحب وہ بھی بچڑے ہیں, بچڑے ہیں, اس کے کیا کریں. چلو
مدارس میں تمام کتابیں شافیہ فقہ حدیث فقہ کی ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ, ابو داؤد, تفسیر جلالین وغیرہ سب شافی المسلک تھے. بریلوی وہابی دونوں کے مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہیں, امر اس کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟
سن لیا آپ نے سوال. پہلا سوال تو کچھ میرے جواب دینے کے لائق ہے, دوسرا جواب آپ کے لائق ہے, وہ میں آپ سے سوال کروں گا, آپ اس کا جواب دیں گے. پہلے میرے سے جواب سنیں کہ جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے بچے پیدا ہوتے تو ان کو کان میں کہا دیا جاتا کہ ہم تمہیں مولوی بنائیں گے, مولوی. اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے گا اب ہم تمہیں بابو بنائیں گے, بابو. تو یہ زمانہ بدل گیا ہے, اسی لیے آپ کو میں پچھلے زمانے کی طرح لے جانا چاہتا ہوں. میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ عنہ کی برکت سے ہمارے اوپر حنفیت چھا گئی ہے, چھاپ ہے تو ان کی وجہ سے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں, ان کی برکت سے, اور پھر جتنا اقابر اولیاء آتے چلے آئے تو ہمارے ملک جو ہے حنفیت کی چھاپ ہے. تو بچہ سن شعور میں آتا تو اس کو حنفی مسائل سمجھانے شروع کرتے کہ وضو کے اتنا شرائط ہیں, ارکان ہیں, اتنا مکروہات ہیں, اتنے مستحبات ہیں. تو وہ جوانی چڑھتے چڑھتے حنفی فقہ کا حافظ ہو جاتا تھا. یہ میں آپ کو علمی بات سنا رہا ہوں, اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بھئی جو آگے کتابیں رکھی گئی ہیں نصاب کی, تو نصاب مرتب کرنے والے کون ہیں؟ حنفی. دور حاضرہ والا تعصب نہیں ہوتا تھا کہ یہ نقش بندی ہے تو یہ قاضری ہے, میں نقش بندی کو کیوں سلام کروں, نقش بندی کا یہ قاضری ہے نا. پہلے زمانے والی بات کو دیکھو, قاضری آ جائے تو آپ کا سر جھک جائے, نقش بندی آ جائے تو قاضری کا سلام ہے سر جھک جائے, پیار پیدا کرو, خامی کمی تھوڑی سی آ جائے اس کو ظاہر کر دو. یہ دور اس طرح کا ہے. پھر دیکھی جائے گی کہ ذرائع سے ثابت کر دو. میں نے کافی سارے اپنے بھائیوں نقش بندیوں کو قاضریہ اور قاضریوں کو نقش بندیہ کا جوڑی دار بنا دیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں کہتا ہوں ہم ایک ہیں, چشتی بھی ہیں, قاضری بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, نقش بندی بھی ہیں, وہ ایسی تو ہیں ہی. تو آپ کو پیار کرنا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ہمارے حنفیوں نے جب اپنا نصاب تعلیمی مرتب کیا تو جو طالب علم پڑھنے وہ اپنی فقہ کے تو حافظ ہیں, اب آخر دوسرے کے مذاہب کو بھی سمجھنا ہے تو دوسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب زیادہ تھا ملکوں میں اور تصانی بھی انہیں کی زیادہ تھی. تو جب ہی وہ پڑھتے تھے تو حنفیت تو پہلے معلوم ہے, اب کیونکہ بھی امام شافعی نے اس سے دلیل کی ہے اس کا جواب یہ ہے, اس نے یہ دلیل کی ہے اس کا جواب یہ ہے. تو میرے عزیزوں جو ہمارے بھی صاحب ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ششماہی ہوں یا سالانہ ہوں, وہ زندگی کے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ درس نظامی مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے لکھنؤ ہمارے ملک پاکستان کے ہندوستان کے وہ کون سا ہے فرنگی محل کے علماء میں سے مولانا نظام الدین سہالوی, انہوں نے جب یہ مرتب کیا تو دیکھا کہ ہمارے طلباء بچے یہ تمام کتابیں چیزیں جانتے ہیں, تو اسی لیے پھر فرمایا کہ بھئی یہ نصاب میں رکھی جائیں تاکہ ان کو مخالف کے جواب دینے میں سہولت ہو, دوسرے سوالات وقت میں جواب دے سکے. تو یہ تھا اس بارے میں کہ ہم نصاب. اب دوسرا جواب یہ ہے, دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر میرا سوال ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ عرصوں پر کروڑ روپے خرچ کریں وہ آپ ایک مجھے کتاب چھپوا دیں, میں نے متول کی شرح لکھی ہے جو طالب علموں کے لیے نہایت ہی بہتر ہے جو عربی میں ہے, تو ہے کوئی ایسا مرد مجاہد؟ اس میں ہم لاکھوں روپے خرچ کریں گے, ہم گیارہویں پر 1500 روپیہ خرچ کر دیں گے. اب محفل ناز ہمارے سر ہو گئی ہے اگر یہ ہمارا موضوع ہے, لیکن میں کہتا ہوں بھائیو تم جو ایک محفل ناز کرتے ہو اگر سال کا خرچہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں 500 علماء سال میں پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ کمی ہمارے اپنی جماعت کی ہے, آپ مجھے اکیلے مجھے چھوڑ دیجئے, میں آپ کو اپنی تمام درس نظامی کے تمام حواشی دکھا دوں کہ یہ میں نے ہاشا لکھا اور اس کے بعد میں نے جو اپنی استطاعت پر لکھے ہیں وہ چھپے ہوئے جو دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی ہیں. تو اس لیے آپ عزیزوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے بعد, ہاں یہ تو میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, منطق پر میری 12 کتابیں ہیں, 3-4 چھپی ہوئی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں, مطالعے بھی ہیں, خلاصۃ المنطق, قواعد منطق, عیسیٰ خوجی کی شرح اور اس طرح سے مرقات کی شرح میری لکھی ہوئی ہے اور بھی کافی سارے ہیں میرے بارے میں, گھر میں یہ گھریلو مسئلے ہیں. تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دعوت سخن, تو آپ میری اس دعوت سخن کو قبول کریں گے کہ بھائی حواشی میں لکھوں اور چھپوائیں آپ نام کھانے پینے سے؟ ہاں ایک جواب رہ گیا ہے جو آپ نے نہیں کیا, میں سمجھاؤں. حاشیے کہتے ہیں دیوبندیوں کے ہیں, پہلی تو وہ جواب پہلا میں نے دے دیا, لیکن یہ چور ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. میں نے 3-4 چوریاں اپنے گھر میں ان کی رکھی ہوئی ہیں, پکڑی ہیں میں نے. وہ یہ ہے کہ حواشی ہمارے بزرگوں کے ہیں, انہوں نے یہ تکلیف فرمائی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا نام کاٹ کے نیچے اپنا نام لکھ دیا ہے, بس پریس ان کے اپنے ہیں اور چھاپے ان کے اپنے ہیں. میں ابھی نقد سودا کر سکتا ہوں کہ آپ کے شہر کراچی میں ہی ہمارے بزرگوں کے نہیں, اگرچہ وہ ہمارے بزرگ کی ہے, مشکات کا حاشیہ, مشکات کا, ہاں یہ اصحاب المتابع نے چھاپا, نام کسی کا نہیں لکھا, لیکن لکھوایا ہمارے سنی بزرگ سے, کیونکہ حوالے آپ مشکات کے ملیں گے تو سنی بزرگوں کے ملیں گے. ما تقول لحاضر حضرت محمد, دیکھو حاشا وہ لکھتا ہے محشی کہ سرکار سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سامنے بیٹھنے والے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ تو سنی مذہب ہوا کہ نہ ہوا. تو اسی طرح سے حواشی یہ سارے ہمارے تھے. اب اپنی کراچی دار باب المدینہ میں نقد سودا کر رہا ہوں, آپ ابھی سے دونوں کتابوں کو دیکھ لیں کہ ایک ہے ان کا دار العلوم کا مدرس, اس نے اسی مشکات کو سعید اینڈ کمپنی میں چھاپا ہے, سعید جو کہ آپ کے بندر روڈ پر کسی زمانے میں ابھی اس قید ہو, انہوں نے جو انہوں نے چھاپی ہے وہی, لیکن وہ جو اصل مطالعے والی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہے وہی ایک, صرف اس نے اتنا تکلیف فرمائی ہے کہ نیچے جہاں پہ کسی وحشی کا نام تھا نیچے اپنا نام لکھ دیا ہے, وہ مدرس ہے دار العلوم اس کا کراچی کا. تو یہ دونوں کتابیں آپ موازنہ کریں. ایک ان کا گزرا ہے فیض الحسن, ایک ہمارے فیض الحسن گزرے ہیں جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے, وہ بہت بڑے عجیب تھے, لاہور میں ان کے کافی قصیدے عربی میں ملتے ہیں. تو وہ فیض الحسن نا, یہ گنگوہ کا ہے ایک فیض الحسن, گنگوہ تو گنگوہ ہی ایک ہے, اس کا کیا نام ہے جناب؟ فیض الحسن. اب دوسرا نقد سودا ہے, یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جی ان کے حاشیے, حاشیے ان کے نہیں ہیں, حاشیے ہمارے ہیں, البتہ پریس ان کا ہے, مطبع ان کا ہے. آپ سنیوں میں ایک پریس دکھا دو جس میں آپ اپنی کتابیں چھاپیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کریں, اگر کسی کا ہے تو تجارتی ہے, کاروباری ہے, تو یہ کچھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. حسامی کا حاشیہ لکھا ہے میرے پاس ہے, حسامی جانتے ہیں آپ, حسامی ایک کتاب ہے ہمارے اصول کی کتاب ہے, ہم مسلم الثبوت اصول کی کتاب ہے ہمارے مدارس درس نظامی میں, اس پر مولانا برکت اللہ فرنگی محلی کا حاشیہ تھا عربی میں. اب فیض الحسن صاحب نے اتنا تکلیف فرمائی کہ برکت اللہ کا نام کاٹ کر نیچے فیض الحسن لکھ لیا ہے. یہ ہیں ان کے حاشیے, اسی لیے آپ ہمت کریں. میں یہاں سن کر خوش ہوا جو مولانا یا محمد الیاس قاضی صاحب مدرسہ ضلع کا ایک مدرسہ مجھے لے گئے, تو اس میں بچے جو ابھی کافیہ پڑھنے والے یا کنز پڑھنے والے وہ حاشیے لکھ رہے ہیں. اللہ کرے ہمارے مدارس میں اسی طرح سے علماء اپنے حاشیے لکھیں, بجائے اس کے کہ وہ ٹیلی ویژن شریف خریدیں وہ عیسیٰ خوجی کی شرح لے کر چھاپ دیں. کیا ہوا اس کا خرچہ نہ آیا, مفت تقسیم کر لیں. کیا ہوا آپ کے گھر کے اندر ریڈیو شریف نہیں ہے تو آپ ایک حاشیہ لکھیں. میں نے تیار ایسے کیا ہے. یہ کتاب یہ کپڑے بھی مجھے مدینے سے ملے ہیں, میرے اپنے کپڑے نہیں ہیں, میں نے کپڑے بیچ کر حاشیہ لکھے ہیں. میری حالت آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ غریب مسکین فقیر نے اتنا کتابیں کیسے لکھ ماری اور کیسے چھاپ دی ہیں, نہ کافی سال چھپ گئی ہیں. تو میں نے اپنے پیٹ پر رسیاں باندھ لی اور اس کے بعد جو پیٹ میں ڈالنا تھا وہ مصطفیٰ کے دین پر ڈال دیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
السلام علیکم. ایک سوال ہے کہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں, کہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وفادین نہیں فرمایا اور اس کے بارے میں بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں, جبکہ وفادین کے بارے میں کہ یعنی وفادین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اہل حدیث لوگ یہ عقیدہ ہے. اچھا اور ہم لوگ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف صاحب ثابت کریں. اچھا اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دو حدیثیں رفعدین کے رد میں لکھی ہیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کیوں نہیں لکھی. اچھا تو کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف تھا, اس وجہ سے انہوں نے جو ہے رفعدین کے رد میں حدیثیں نہیں لکھی ہیں. تو اس بارے میں کیا فرمانا ہے؟
ہاں تین چار سوال چل رہی ہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ لوں. جزاک اللہ. آپ بیٹھے میرے سامنے, ہاں سامنے آپ بیٹھو, میں دیکھ سکتا ہوں راج راج کے. ان کو کیا کہنا چاہیے؟ شتر بے مہار. اور کہنا چاہیے غیر مقلد. زیادہ غصہ آ جائے حافظ جی کی طرح اہل خبیر آپ کہہ دیں سن ٹھیک ہے. شتر بے مہار جہاں جی آ گیا آ گیا. اب سنو ان سے پہلے یہ سوال کرو کہ تم بخاری کے مقلد ہو یا نبی کے. یہ یعنی ایک مناظرے کا طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی وہ عام بیچارے مسلمانوں کو ایسا سوال کریں گے ستی طور پر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اب یعنی بخاری یہ سوال کرو کہ تم بخاری کے مقلد ہو یا نبی کے. وہ کہتے ہیں نا تم ہو امام ابو حنیفہ کے مقلد, ہم ہیں نبی کے مقلد. ہم چلو ٹھیک ہے. اب حضور نبی پاک کی حدیثیں صرف بخاری ہے یا اور بھی ہیں؟ یعنی یہ سوال آپ اتنا میں نے تو تجربے کیے نا. ہاں ان کے کئی کے ناک کاٹے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں کئیوں کو بھگایا کہہ دو سبحان اللہ. بھگوڑے 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 آگے بھاگے بھاگے. تو سنو پہلا سوال یہ کہ تم سرکار کے مقلد ہو یا بخاری کے. وہ کہیں گے سرکار کے. تو پھر کہیں کہ سرکار کے حدیثیں صرف بخاری میں ہیں یا اور بھی ہیں؟ پھر خود بخود اس کا نیچا ہو گیا کہ حضور کی حدیث پر ہم عمل کریں گے. بخاری نے تو اپنے جیسے کہ ایک بندہ اپنی نصاب کی کتاب لکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس نے کتاب جمع کی ہے سارے دنیا کا علم اسی اس کی کتاب میں ہے. اتنے تو اپنے طور جتنا اس کو میسر ہوا ہے. پھر بخاری کی 20 تصنیفیں اور ہیں, پڑھو بخاری کے سہانے کو. المفرد جو ہے امام بخاری کے ہے کہ نہیں؟ الادب المفرد یہ آپ کے یہاں ملتی ہے. الادب المفرد, تاریخ البخاری کبیر, تاریخ البخاری صغیر, یہ 20 کتابیں ہیں. تو کیا امام بخاری کے وہ تمام کتابوں کو نہیں مانو گے؟ جو دوسرا جواب آپ سمجھ گئے. تو اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں. تم بخاری کے مقلد ہو, افضل حنفی ہوئے یا تم؟ ہم حضور کے مقلد ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پھر رسالے چھپے ہوئے ہیں. ایک عام ہے آپ کے کراچی میں بھی چھپا ہے اور اس کا نام بھی ہے ترک رفایدین. وہ آپ پڑھیں اس میں جوابات مل جائیں گے اور مزید آگے. باقی رام مسلم اور بخاری کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے جس کو کوئی روایت ملی ہے وہ ہی نقل کر رہا ہے. ان کے اپنے استاد ہیں, ان کے اپنے استاد ہیں.
السلام علیکم. میں کم ضمیر جمع کی ہے جبکہ سلام صرف فرد واحد کو کیا جاتا ہے. تو یہاں کم ضمیر جمع کی کیوں آتی ہے؟
یہ تو فقہی مسئلے ہیں، یہ بھی سوال ویسے بہرحال میں سنو، یہ سنیوں کی تائید ہے کہہ دو سبحان اللہ، بریلویوں کی تائید ہے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی بنائی ہے تو بریلویوں کے لیے، تو فرمایا نماز جب پڑھنے شروع کرو تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ اہدنا الصراط المستقیم، نماز تو ایک پڑھ رہا ہے نا بھائی، آپ پڑھ رہا ہے نا، امام پڑھے گا تو امام بھی اکیلا ہے، مقتدی پڑھیں گے اکیلا ہے نا، تو اللہ نے کہا نا اور ان کے لیے بھی تم وسیلہ بنا لے، ان کے صدقے تیری نماز قبول ہو جائے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، دعا میں جتنا دعا مانگو جمعہ کا صیغہ ہو تاکہ دوسروں کی جو میں نماز قبول کروں تیری نماز بھی ان کے صدقے قبول ہوتی چلی جائے۔ اب جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں آپ نے فقہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ نیت ہو، پہلے نیت ہو امام کی، اگرچہ وہ آگے ہے لیکن یوں یوں پھیرو، پہلے نیت ہو امام کی، پھر دائیں طرف والے جتنے ہی مقتدی ہیں سب کو، اور تمہارے دائیں منڈے والا جو فرشتہ ہے ان کو، تو اللہ کریم کے حبیب نے کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہے، کہ پتہ نہیں غلط سلط پڑھی ہے، لیکن تو جب اسلام پھیرے نیت امام کی کرے، مقتدیوں کی میں مقتدی، ان میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، ان کے صدقے تیری ساری نماز قبول ہو جائے گی۔ چلو جواب مل گیا، میں اگر بکھیروں تو پھر میرے تو 3 گھنٹے اور لگیں گے، میں تو کہتا ہوں تمہیں نفس سے جواب مل جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔
ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم نشست ختم کریں گے، اور جو سوالات آج آئے ہیں اسے ہم نے کل کے لیے محفوظ کر لیے ہیں، کل آج کے دن کے سوالات ہوں گے، اور کل کے لیے آپ سوالات گھر سے تیار کر کے لائیں۔ ایک حوالہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی صاحب، کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر ہمارے دور میں ہوتے تو ہم ان سے بیعت کر لیتے، ان کا زمانہ کون سا ہے اور یہ قول کون سی کتاب میں موجود ہے؟
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نمبر پر ہیں، حضرت داتا گنج بخش کے پیر کے، ان دونوں کا جو پیران پیر ہیں وہ حضرت شبلی ہیں، حضرت شبلی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور وہ سری سکتی کے ہیں، سری سکتی حضرت امام موسیٰ کاظم رضا کے ہیں، یہ میرا سلسلہ ہے قادریہ، اور حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے سلسلے دور میں جو ہوتے تھے، حضرت جنید بغدادی کا سلسلہ چلتا تھا ان میں تھے، تو چونکہ پیران پیر کے قریب ہیں حضرت داتا گنج بخش، اور یہ پہلی صدی میں جو کہ ابھی 4th صدی کہلاتی ہے اس دور میں ہیں، تو غوث اعظم 6th صدی 5th صدی کے دور کے ہیں، درمیان میں 100 سال کا یا 150 سال کا فرق ہے، تو چونکہ اکابر کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ بھئی اگر کہہ دے کہ اگر فلانا بزرگ ہوتا تو میں اس کے پاس سبق پڑھتا، حالانکہ آپ اس وقت آپ علامہ ہیں، بہت بڑے آپ اونچے ہیں، بڑے عظیم القدر ہیں، تو ہمارے نزدیک جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ان کی شان کے لیے اظہار کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم کا، اصل میں آج یہ بیماری نکل پڑی ہے آپ کے ملک میں، علاقے میں شاید ممکن ہے تھوڑی ہو، ادھر بہت زیادہ پھیل گئی ہے، کہ حضور غوث اعظم ضروری نہیں کہ ان کے قدم آپ جو پیچھے گزر چکے ہیں ان پر، یہ نہیں ہے، حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کر رہے ہیں، الحمدللہ اویسی کا قلم چلا ہے، 4 کتابیں حضرت مجدد ثانی کے اقوال سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضور غوث مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک راستہ مجھے غوث اعظم جیلانی کے صدقے سے ملا ہے، اور یہ کتاب عام چھپی ہے، ابھی آپ مطالعہ کریں، مبدا و معاد فارسی میں لاہور میں چھپی ہے، مبدا و معاد کے 5ویں، اسی طرح سے میں نے 15 حوالے دیے ہیں جن میں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو گزر گئے ہیں ان پر بھی قدم ہے، قدم میں پھر اختلاف ہے، تو اصل میں یہ اعتراضات اب داتا صاحب کے لیے بھی یہی اٹھ رہا ہے کہ بھئی وہ تو پہلے گزر چکے ہیں، غوث صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا، تو یہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ علمی بات ہے کہ ان شرطیہ ہوتا ہے، ان شرطیہ ہوتا ہے مشروط بس جزا، جزا نہیں ہے تو شرط کائے گی، لیکن بیوقوف جو ہے سوال کرنے والے، تو انہوں نے تو اعزازاً فرمایا ہے کہ اتنا شان بلند قدر اللہ نے ان کو بخشی ہے کہ اگر میرے جیسا غوث کے زمانے میں ہوتا تو بھی انہیں کا مریض ہوتا، تو سعید مخزومی کے اگر مریض ہو گئے ہیں تو اب غوث اعظم کی شان کا گھٹ گئی ہے، یہ سوال اپنے گھر کے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، تو کل آپ کو الحمدللہ رب العالمین کافی بہترین باتیں لکھوائی ہیں، آپ ان کو لکھیں اور آپ کو کام دیں گے، ابھی آپ چھوٹے ہیں تب بھی آپ بڑے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ بڑے ہوں گے، اور پھر یہ پڑھ چکے ہیں انہوں نے، پھر بعض کو آپ تو دیکھ لیجیے، میری چٹی ڈالی ہو رہی ہے نا، میں حافظ جی سے بھی تکڑا, اس سے بھی کچھ آگے کے سن کا زیادہ پڑھانے شروع ہوا. تو جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم وہابیوں کو کھا گئے, دیوبندیوں کو ہم نے مار ڈالا, کیونکہ ایک ہی بم کافی ہے, دستی آپ جیب میں ڈالیں مارے سر پر نانی ناکنا تو مر گیا ختم. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ تی سے شروع ہو رہا تھا, انبیاء سابقین میں سے اہل کتاب بالخصوص, یہ میں جو ترجمے کے مطابق حافظ جی نے سسٹم بنایا ہے میں اسی طرح بول رہا ہوں. تو یا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو تذکیر نعمت فرمائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھے, اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی کہانیاں پڑھی سنی کہ ایسا نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے جو چاند ٹکڑے کرے گا, سورج کو واپس لوٹائے گا, پتھروں کو کلمہ پڑھائے گا, درختوں کو جھکائے گا, ملائکہ کو اپنے گھر کا طواف کرائے گا. تو چھوٹے ہوتے تو سنتے سنتے بابے ہو گئے, جب حضور تشریف لائے تو بھی وزد میں اڑ گئے. اب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا, جبکہ پہلے رکوع آپ نے پڑھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ, وہ تھی عام آل اولاد حضرت آدم. اب مخصوص لوگ ہیں, ہے آل آدم لیکن اہل کتاب, یا بنی اسرائیل سے لے کے پارے کے ختم ہونے تک یہ سارا ذکر اہل کتاب کا ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہ بھی ان کے لیے, کیونکہ وہ ان کو دادا پیر مانتے تھے. حضرت ابراہیم جو تھے اہل کتاب کے دادا پیر تھے, انبیاء ابو الانبیاء تھے, تو اسی لیے ان کا ذکر خیر آیا ہے تو بھی انہیں کے لیے. اب جو پہلی یا بنی اسرائیل ہے اس میں اجمالی نعمتوں کا ذکر تھا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم, یہ پہلا رکوع یہ ان نعمتوں کا ذکر تھا اجمالی طور, اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نعمتیں یہ میری نعمتیں. اب دوسری یا بنی اسرائیل سے اللہ کریم نے تفصیلی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے, اس کو کہتے ہیں روابط الآیات. اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس پر بھی میری ایک کتاب ہے انشاءاللہ, آج وہ ناسخ و منسوخ 2000 روپے میں اڑی پڑی ہے. یار عجیب معاملہ ہے, کراچی جیسے شہر میں 2000 روپے میں پھنسی پڑی ہے, وہ مجھے مل نہیں رہا ہے. میں کہوں گا یہ لو یہ 2000 لو جاؤ, تو اللہ کرے آ جائے, آمین تو کہہ دو. تو دوسری یا بنی اسرائیل کو روح سے, اب بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر خیر ہے, پھر نیم سے کئی قسم کی ہوتی ہے. پہلے اللہ کریم نے بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, وہ بنیادی نعمتیں یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون مارے جا رہا تھا, وہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم یذبحون, وہ جو آیت میں آیا ہے, تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر ڈالتا تھا, تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا, تو میرا کرم ہوا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو تمہاری بنیادی حیثیت قائم رہ گئی اور تم اس وقت زندہ تابندہ ہو, تمہیں اب بھی حیرانی آتی میرے یار کو نہیں مانتے ہو. یہ اللہ کریم نے انہیں نعمتوں کے ذکر سے. یہ دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے وہ حصی نعمتوں کا ہے, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, یہ آپ قرآن پاک کیا نہیں ایسے سمجھو کہ تسبیح کے دانے, یعنی رابطے کا مطلب یہ ہے. انگریز کو سمجھ نہیں آیا, انگریز بے وقوف ہوتے ہیں, لیکن ان کو مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں گڑبڑ پڑ جائے, جیسے وہابیوں کا طریقہ ہے, دیوبندیوں کا طریقہ ہے, بات کہہ دی گڑبڑ ہو گئی دل میں پریشانی ہو گئی. تو مسلمان بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے مدلل اور محقق طریقے سے ان کو سمجھایا. ایک میں نمونہ عرض کر دوں اسی قرآن کے بارے میں, اور قاعدہ بھی عرض کر دوں تاکہ آپ سارے قرآن کو ربط کے لحاظ سے بیان کر سکیں. انگریز کا سوال یہ ہے کہ قرآن بے رابطہ ہے, کبھی ذکر کرتا ہے کچھ, کبھی ذکر کرتا ہے کچھ. ذکر ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کے سجدے کا اور ان کے خلافت کا, اور اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, یہ کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ کریم بنی اسرائیل کا ذکر کرتا, درمیان میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, یہ بھی رابطہ ہے. تو ہم نے کہا ہاں ہاں رابطے معمولی طور میرے سے قاعدہ سمجھ لیں, انشاءاللہ جو بھی سوال آئے گا آپ فوراً جواب دے سکیں گے. وہ یہ ہے پچھلی آیت یا پچھلی سورت سابق سورت آیت کے تھوڑا سا مناسبت کو دیکھ لیا کرے, کوئی مناسبت پچھلی مضمون کو اگلے مضمون سے معمولی طور ہونا, وہی قرآن تسبیح کا